Brother Mona has traveled all the way and has come from Delhi. Let us listen with attention, inshallah, with tawfiq to make amal. Come a little bit closer, jazakumullah.
Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajeem, bismillahir rahmanir rahim. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. بزرگان محترم, اللہ جل شانہ نے ہمیں جن طاعتوں کی, نیکیوں کی, اعمال صالحہ کی توفیق بخشی ہے, ان اعمال کو محفوظ رکھنے کی اور ان سے فائدہ اٹھانے کی, آخرت میں ان کے کامیاب بنانے کی کچھ شرطیں ہیں. جب تک ہم ان شرطوں کی رعایت نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ اعمال ہمیں پورے طور پر آخرت میں نفع نہیں دیں گے. جس طرح دنیا میں ہم اپنی املاک کو, اپنی چیزوں کو ایک مدت تک نفع اٹھانے کے واسطے محفوظ رکھنے کے لیے مختلف تدبیریں کرتے ہیں, مثلا ایک شخص ہے جو سال بھر تک کے لیے غلہ اسٹاک کرتا ہے, ایک سال کے خرچ کے لیے وہ چاول اسٹاک کرتا ہے, ایک سال کے خرچ کے لیے گیہوں کو جمع کرتا ہے, اکٹھا کر رکھتا ہے گھر میں. تو ظاہر ہے کہ وہ اس غلے کو گھر کے اندر یوں ہی نہیں پڑے رہنے دیتا, بلکہ اس کی حفاظت کے لیے کچھ تدبیریں اختیار کرتا ہے. اگر وہ تدبیر اختیار نہ کرے تو وہ غلہ جو اس نے ایک سال کی ضرورت کے لیے خریدا ہے, ایک سال کی ضرورت اس کی پوری نہیں کر سکتا. کچھ دن کے بعد اس میں کیڑا لگے گا, گھن لگے گا, اور وہ اس کو کھا کر برابر کر دے گا. بمشکل مہینہ, دو مہینہ, تین مہینے اس کی ضرورت پوری ہوگی, باقی جو نو مہینے کے لیے اس نے غلہ رکھا ہے وہ ضائع اور عکارت چلا جائے گا, اس کے کام نہیں آئے گا. اسی طرح آدمی اپنی ضرورت کے لیے سردی کے موسم کے لیے الگ, گرمی کے موسم کے لیے الگ کپڑے تجویز کرتا ہے. سردی کے کپڑوں کو گرمی کے موسم میں محفوظ رکھ دیتا ہے, اور گرمی کے کپڑوں کو سردی کے موسم میں محفوظ رکھتا ہے. اس حفاظت کے لیے کچھ شرط ہے, کچھ ذریعہ ہے, کچھ تدبیر ہے. اگر وہ اس تدبیر کو اختیار نہ کرے, مثلا اس میں کچھ کیمیکل اس طرح کا لگانا پڑتا ہے کہ اس کیمیکل کو ہم نہیں لگائیں گے تو کپڑا خراب ہو جائے گا, ہم اس کو صندوق میں, الماری میں محفوظ کر کے نہیں رکھیں گے تو کپڑا ضائع ہو جائے گا, ہمارے کار کام کا نہیں رہے گا. مثلا سردی کا موسم اب آ رہا ہے, ہم گرمی کے موسم کے کپڑوں کو اٹھا کر کے رکھیں گے, آئندہ گرمی میں ہمیں ان کو استعمال کرنا ہے ایک سال کے بعد یا چھ مہینے کے بعد, تو ہم ظاہر ہے کہ ان کپڑوں کو یوں ہی پڑے نہیں رہنے دیں گے, بلکہ ان کی نگہداشت کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے کوئی تدبیر اختیار کریں گے, ان کو بند کر کے رکھیں گے, ان میں کافور کی, کنین کی یا کوئی اور اس طرح کی چیز رکھیں گے, گولیاں رکھیں گے, جس سے کہ ان کو کیڑا نہ لگے, خراب نہ ہو, ورنہ تو وہ خراب ہو جائیں گے اور اگلے موسم میں, اگلے سیزن میں ہمارے کام نہیں آئیں گے. اسی طرح آدمی کا مکان ہے اور دوسری چیزیں ہیں. آدمی اگر اپنے مکان سے ایک مدت تک اپنی زندگی بھر نفع اٹھانا چاہتا ہے تو اس مکان کی دیکھ بھال, نگرانی کرتا ہے, اس کے پلاستر کی نگرانی کرتا ہے, اس کی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے, خیال رکھتا ہے. اگر وہ اس کا خیال نہ کرے اور اس کی عمر مثلا 50, 60, 70 برس کی ہے تو یہ اپنی پوری زندگی اس مکان سے نفع نہیں اٹھا سکتا. وہ مکان سال میں, دو سال میں, چار سال میں, پانچ سال میں, دس سال میں, اس کا پلاستر اکھڑے گا, اس کی چھت گر جائے گی, چھت ٹوٹ جائے گی, اور اس طریقے سے وہ مکان کھنڈر بن جائے گا اگر وہ اس کی نگہبانی نہیں کرے گا, دیکھ بھال نہیں کرے گا. اسی طرح دن اعمال کی اللہ پاک نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائی, ہم ان اعمال سے آخرت میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب کہ ہم ان کی حفاظت اور نگہداشت کریں. ان کی حفاظت کس چیز سے کرنی ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں, وہ کون سے کیڑے مکوڑے ہیں جو ہمارے ان اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ گزرے, آپ حضرات نے بھی نام سنا ہوگا, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ. انہوں نے فرمایا کہ آدمی کے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے تین چیزیں ہیں, تین اسباب ہیں. آدمی جو کچھ کمائی کرتا ہے, آدمی جو اعمال صالحہ کرتا ہے, ان اعمال صالحہ کو خراب کرنے اور ضائع کرنے کے تین اسباب ہیں. آدمی کے کیے کرائے کو تین چیزیں برباد کر دیتی ہیں. کیا ہیں وہ تین چیزیں؟ ارشاد فرمایا ان میں سے ایک چیز تو ہے معصیت. معصیت یعنی گناہ, خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو. یہ معصیت یعنی گناہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اعمال صالحہ برباد اور ضائع ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. اسی واسطے حق تعالی شانہ نے فرمایا وذروا ظاہر الاسم وباطنہ, تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. ظاہری گناہ جس چوری کرنا, کسی کو ناحق قتل کر دینا, زنا کرنا, بدکاری کرنا, کسی کے مال کو لوٹ لینا, یہ ظاہری گناہ. شراب پینا یہ ہے ظاہری گناہ. اور اللہ پاک فرماتے ہیں باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. باطنی گناہ کیا؟ جسے تکبر کرنا, حسد کرنا, بخل کرنا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع ہے, ہمارے ذمے لازم ہے, ہم بخل کرتے ہیں, خرچ نہیں کرتے. یہ سوچتے ہیں کہ یہاں خرچ کریں گے تو مال گھٹ جائے گا ہمارا. حسد کرنا کسی کے ساتھ, کینہ رکھنا کسی کی طرف سے, کسی کی طرف سے اپنے جی میں عداوت اور دشمنی رکھنا, ایک مومن کی جانب سے اپنے دل میں اس طرح کی چیزیں رکھنا, یہ باطنی گناہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اے بیٹے, اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ صبح و شام اس حالت میں کرے کہ تیرے جی میں کسی کی طرف سے کوئی کدورت نہ ہو, تیرے جی میں کسی کی طرف سے کوئی میل نہ ہو, بلکہ تیرا دل ہر ایک کی طرف سے صاف ہو, اگر صبح و شام تو اس حالت میں کر سکتا ہے تو کر گزر, اس واسطے کہ یہ میرا طریقہ ہے. جس نے میرے طریقے سے سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی چیز ہے, سب کی طرف سے دل صاف رہے, کسی کی طرف سے جی کے اندر کوئی میلا پن اور کوئی قدورت, کوئی گندگی نہ ہو. کتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے نبی علیہ السلام نے فرمائی. اس کے خلاف اگر ہم اپنے جی میں کسی کی طرف سے دشمنی رکھتے ہیں, عداوت رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, کینہ رکھتے ہیں, حسد رکھتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں باطنی گناہ ہیں, ان سے حفاظت کی ضرورت ہے. اگر ہم ان ظاہری اور باطنی گناہوں کے اندر ملوث رہیں گے, مبتلا رہیں گے, تو ہمارے جو اعمال ہیں ٹوٹے پھوٹے, یہ اکارت اور ضائع چلے جائیں گے, آخرت میں ہمارے واسطے کارآمد اور نفع بخش نہیں ہوں گے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے سفر فرما رہے تھے مدینہ طیبہ کے لیے. گاڑی اعلی قسم کی, بڑھیا درجے کی, ایئر کنڈیشن اس کا اچھا, گرمی کا سخت موسم, ایئر کنڈیشن چالو کر دیا لیکن گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوئی, گرمی رفع نہیں ہوئی. حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی گاڑی بھی اچھی ہے, ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہے, اس ایئر کنڈیشن کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی ہے, پھر کیا بات ہے, گرمی کیوں ہے, ٹھنڈ کیوں نہیں ہو رہی؟ تو دیکھنے پر پتا چلا کہ ایک طرف سے کھڑکی کھلی ہوئی ہے, تھوڑا سا کانچ ایک کھڑکی کا کھلا ہوا ہے, وہ مکمل طریقے پر بند نہیں, جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہے کہ ایئر کنڈیشن چلنے کے باوجود فائدہ نہیں ہو رہا, ایئر کنڈیشن کا بدن ٹھنڈا نہیں ہو رہا, گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی ہے, گرمی لگ رہی ہے بدستور. حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم جو کچھ طاعت اور نیکیاں کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اللہ پاک ان کے ذریعے سے آخرت میں دنیا میں نفع پہنچاویں, اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ معصیت اور گناہ کی کھڑکی کو بند کر لو. اگر ہم نے معصیت اور گناہ کی کھڑکی کو بند نہیں کیا, اس کو کھلا رکھا, تو جس طرح سے یہ ایئر کنڈیشن باوجود اچھی طریقے پر مضبوط ہونے اور صحیح چلنے کے فائدہ نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ کھڑکی کا تھوڑا سا حصہ کھلا ہوا ہے، ایسے ہی معصیت کی کھڑکی، گناہوں کی کھڑکی اگر ہماری کھلی رہی تو یہ طاعت، چھوٹی موٹی نیکیاں جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہمارے لیے مکمل طور پر فائدہ نہیں پہنچانے گی. اس لیے ہر معصیت سے اور ہر گناہ سے اجتناب اور احتراز کرنے کی ضرورت ہے. آدمی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ اپنائے، یہ نہ سوچ لے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، اس سے کیا ہوگا. حضرت تھانوی قدس سرو فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹے گناہ میں بھی وہی تاثیر ہے جو بڑے گناہ میں. اس واسطے کہ مکان کو جلانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے جیسے بڑا انگارہ کام کرتا ہے، چھوٹی چنگاری اگر ہوگی تو وہ بھی مکان کو جلا کر خاک استر کرنے میں کم نہیں ہے بڑے انگارے سے. اور حدیث شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر مت چھوڑنا، اس واسطے کہ ہر نیکی میں تاثیر ہے مغفرت کی. کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر ترک مت کرنا، کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر اس لیے مت چھوڑ دینا کہ تو معمولی سی ہے، اس واسطے کہ ہر نیکی میں تاثیر ہے مغفرت کی. اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر مت اختیار کرنا، کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر مت اپنا لینا، اس واسطے کہ ہر گناہ میں تاثیر ہے عذاب کی. تو کوئی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے. معمولی نیکی پر اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں، معمولی گناہ پر اللہ پاک گرفت فرما سکتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم، محدث، مفسر، عالم باعمل، ان کا انتقال ہوا. ان کے انتقال ہونے پر کسی نے خام میں ان کی زیارت کی، پوچھا ان سے کیا معاملہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا. بتایا کہ اللہ پاک نے کرم فرمایا، مغفرت ہو گئی. پوچھا کون سے عمل پر مغفرت ہوئی. آپ کی نماز بڑھیا تھی، آپ کا بیان اچھا تھا، آپ کا قرآن پاک کی تفسیر کرنا، حدیث شریف کا درس دینا اعلیٰ قسم کا، تصنیف و تالیف کا سلسلہ آپ کے یہاں تھا، وہ بڑھیا تھا، کون سی چیز اللہ کو پسند آئی. تو ارشاد فرمایا کہ یہ سارے اعمال تو ایک طرف رکھے رہے، صرف ایک چھوٹا سا عمل اللہ کو پسند آیا اور اس پر مغفرت ہوئی. کیا عمل؟ وہ عمل یہ کہ میں جب کتاب لکھتا تھا تو پہلے دستی قلم ہوتے تھے، روشنائی میں ڈبو کر اس کو لکھنا پڑتا تھا. اس طرح کے پین جو آج کل چل رہے ہیں وہ نہیں تھے، بلکہ لکڑی کا قلم ہوتا، اس کو تراش کر تیار کرتے، اس کو روشنائی میں ڈبوتے، پھر لکھتے. تو میں اس قلم سے کچھ لکھ رہا تھا، اس کو ڈبویا اور اٹھایا روشنائی میں سے، اس پر ایک مکھی آ بیٹھی. میں نے مکھی کو اڑایا نہیں، یہ سوچ کر کہ اس مکھی کو پیاس لگی ہوگی، یہ اس روشنائی کو پی لے گی، جب اس کی پیاس بجھ جائے گی اس کے بعد میں اپنا کام کر لوں گا. بس اتنی سی رعایت ایک مکھی کی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تیرا یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے اس کی وجہ سے تیری مغفرت کر دی. تو جس طرح یہ معمولی سا چھوٹا سا عمل، اس پر اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں، ایسے ہی معمولی سا اور چھوٹا سا عمل ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس پر گرفت فرما لیتے ہیں. ایک بزرگ کا انتقال ہوا، وہ بڑے اعلی درجے کے آدمی، حق تعالی شانہ نے ان سے پوچھا کیا لائے ہو ہمارے لیے. عرض کیا کہ اے اللہ، خالص توحید لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. کیا عرض کیا؟ خالص توحید لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اللہ پاک کی طرف سے گرفت کر لی گئی. اذکر لیلۃ اللبن، دودھ کی رات بھی یاد ہے. اللہ پاک پوچھتے ہیں دودھ کی رات کیا؟ ایک روز دودھ پیا رات میں، صبح اٹھے تو درد ہو گیا پیٹ میں، اور یہ کہہ دیا، جس طرح اسباب پر نظر کرتے ہوئے کہہ دیا کرتے ہیں کہ رات دودھ پیا تھا، اس نے پیٹ میں درد کر دیا، دودھ نے پیٹ میں درد کر دیا، دودھ کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا، یہ کہہ دیا تو اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دودھ کی رات یاد ہے، خالص توحید کا دعویٰ کرتے ہو کہ خالص توحید لے کر کے آیا ہوں، بیچارے دودھ میں کیا طاقت ہے کہ وہ پیٹ میں درد کر دے، ارے درد کرنے والے ہم، درد کو زائل کرنے والے ہم، تم نے دودھ کو مؤثر سمجھا، دودھ کے بارے میں یہ کہا کہ دودھ نے درد کر دیا، دودھ میں کیا طاقت ہے کہ وہ کسی کے پیٹ میں درد کر دے، تو اتنی سی بات کے اوپر گرفت ہو گئی۔ اسی واسطے حضرت تھانوی قدس روح فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی بڑے سے بڑے گنہگار کا انتقال ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ معلوم نہیں اس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اس کی بنا پر مغفرت ہو جائے، اور جب کسی بزرگ کا بڑے کا انتقال ہوتا ہے تو خیال ہوتا ہے معلوم نہیں کس معمولی سی بات کے اوپر، معمولی سی لغزش کے اوپر گرفت ہو جائے، پکڑ ہو جائے۔ اس لیے یقینی طور پر کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ بہرحال امید تو ہمیں یہی ہے کہ اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائیں گے، لیکن شرط اس کے واسطے یہ ہے کہ ہم اپنے ان اعمال کو بچانے کے لیے تین چیزوں سے اجتناب کریں۔ نمبر ایک، معصیت اور گناہ۔ پھر معصیت اور گناہ کچھ ایسے بھی ہیں جن میں حدیث شریف میں یا قرآن پاک میں وضاحت آئی ہے کہ فلاں گناہ کرو گے تو اس سے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ مثلا حدیث شریف میں حسد کے بارے میں فرمایا، ایاک والحسد فإن الحسد تأكل الحسنات کما تأكل النار الحطب بالعشب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حسد سے بچو اس واسطے کہ حسد نیکیوں کو اور اعمال صالحہ کو اس طرح پر کھا جاتا ہے جس طرح پر کہ آگ لکڑی کو یا سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے۔ اس میں صاف وضاحت موجود ہے کہ حسد ایسا باطنی گناہ ہے جو اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور یہ آرزو کرنا کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے، اس کو یہ نعمت کیوں ملی، جی میں یہ اعتراض پیدا کرنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔ کسی کا کاروبار دیکھا اچھا چل رہا ہے، اپنا کاروبار ایسا نہیں، بس جی میں حسد پیدا ہو گیا، اندر ہی اندر کھل رہا ہے اس کا کاروبار ایسا اچھا کیوں ہے، یہ ختم ہونا چاہیے، اس کو آگ لگنی چاہیے، اس کا نقصان ہونا چاہیے، اس طرح کی آرزو کرتا ہے۔ پھر اس کے دو درجے ہیں، ایک ہلکا اور ایک بھاری۔ حسد کا ہلکا درجہ یہ ہے کہ یہ آرزو کرے کہ اس کی نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ اس کا کاروبار چھن جائے مجھے مل جائے، اللہ نے اس کو علم دیا ہے یہ علم اس کا چھن جائے مجھے مل جائے، اللہ نے اس کی اولاد کو نیک اور شریف بنایا ہے اس کی یہ اولاد فرما بردار نہ رہے، نافرمان ہو جائے اور میری اولاد صالح بن جائے۔ یہ ادنا درجہ، ہلکا درجہ۔ اور حسد کا بھاری درجہ یہ ہے کہ آدمی اس کی تمنا کرے، اس کی آرزو کرے کہ فلانے کی نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، میرے پاس آوے یا نہ آوے اس کی پرواہ نہیں، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ اس کے پاس نہ رہے میرے پاس آ جائے، یہ ہلکا درجہ، اور ایک یہ ہے کہ اس کے پاس نہ رہے میرے پاس آئے یا نہ آئے، مجھے حاصل ہو یا نہ ہو۔ تو گناہوں میں سے ایک گناہ یہ حسد ہے، جو نیکیوں کو حدیث شریف میں فرمایا اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح سے حدیث شریف میں آیا کہ مسجد میں آدمی دنیا کی بات کرتا ہے تو دنیا کی بات مسجد کے اندر کرنا یہ بھی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو دنیا کی بات ہم مسجد میں کریں گے تو کیا ہوگا، نیکیاں اور ہمارے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ حجرات میں ایک ادب تلقین کیا حضرات صحابہ اکرام کو، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو اونچا مت کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون.
اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچا مت کرو. اسی وجہ سے فقہا لکھتے ہیں کہ آدمی روزے اقدس کے اوپر حاضر ہو تو سلام پڑھے لیکن چلا کر مت پڑھے، آہستہ خاموشی سے پڑھے، ادب کا مقام ہے. یہ بے ادبی ہے کہ وہاں جا کر شور مچایا جائے، زور زور سے صلاۃ السلام پڑھا جائے. اگر دل میں داعیہ ہی ہے تو ہلکی سی معمولی سی آواز نکال لے، بلند آواز نہ کرے. اب بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب یہی ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں حیات ہیں، زندہ ہیں. وہاں جو صلاۃ السلام پڑھتا ہے اس کو سنتے ہیں، جواب مرحمت فرماتے ہیں. حدیث شریف میں آیا ان للہ تعالی ملائکۃ سیاحین یبلغونی من امتی السلام، کہ اللہ پاک کی جانب سے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر ہے، وہ روئے زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، جو بھی سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچاتے ہیں. اور ایک روایت میں بیہقی کی ہے، من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، جو آدمی میری قبر پر آ کر سلام پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو آدمی دور سے پڑھتا ہے وہ میرے پاس پہنچایا جاتا ہے. ہمارے حضرت فقیہ الامت نور اللہ مرقدہ نے ایک نعت کہی ہے، اس نعت کے بعض اشعار میں اسی چیز کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، ذات عالی پر جہاں سے جو بھی پڑھتا ہے سلام، ذات عالی پر جہاں سے جو بھی پڑھتا ہے سلام، لا کے پہنچاتے ہیں خدمت میں ملائک من نعن، لا کے پہنچاتے ہیں خدمت میں ملائک من نعن، پاس آ کر جو پڑھے اس کو وہ سنتے ہیں خود، پاس آ کر جو پڑھے اس کو وہ سنتے ہیں خود، ہے یہ ثابت اس پہ شاہد بے حقیقی ہے سنن. یہ دو شعر ہیں، ان دو شعروں میں اسی مفہوم کو ادا کیا ہے. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب میں عرض کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ اکرام کو تلقین فرمائی گئی اس بات کی کہ وہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں، اور اب بھی ادب یہی ہے. حضرت تھانوی قدس روح نے بیان القرآن میں اور دوسرے مفسرین حضرات نے اپنی اپنی تفسیروں میں اس کو واضح کیا ہے کہ جس طرح یہ ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی طرح جو حضرات وارث ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضرات علماء ربانیین، ان کی مجلس کا ادب بھی یہی ہے کہ ان کی مجلس میں اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہ کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اگر کرے گا تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، اندیشہ ہے اس بات کا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، اکارت چلے جائیں، کام نہ دیں. اور انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین علماء صالحین ربانیین، ان کا بھی جب ادب یہی ہے نبی کے قائم مقام ہونے کی بنا پر، تو ان کی مجلس میں بھی اگر ہم بے ادبی کریں گے، گستاخی کریں گے ان کی شان کے اندر، تو کیا ہوگا؟ اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ہماری نیکیوں کے ضائع چلے جانے کا خطرہ ہے. ان کی بے ادبی، ان کی شان میں گستاخی اور ان کو اذیت تکلیف پہنچانا بڑی بری چیز ہے. بخاری شریف کی روایت میں من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، اور بعض روایت میں الفاظ ہیں من آزا عادا کے بجائے، جس شخص نے میرے کسی ولی اور دوست کو اذیت اور تکلیف پہنچائی، اس سے دشمنی رکھی، اس سے میرا اعلان جنگ ہے. حدیث قدسی اللہ پاک فرماتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے. تو اس لیے جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین اہل اللہ ہیں، ان کی مجلس کا ادب بھی یہی ہے کہ اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہ کیا جائے. اگر ہم بے ادبی کریں گے، گستاخی کریں گے، تو جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی بے ادبی کرنے پر اندیشہ ہے اعمال کے ضائع ہونے کا، اسی طرح ان حضرات کی شان میں گستاخی بے ادبی ہو جائے گی تو اندیشہ ہے اعمال ضائع ہونے کا. اللہ پاک ہم سب کے حصے حفاظت فرمائے. تو ایک گناہ ان میں سے یہ بھی ہے. اور دیکھو، ایک بزرگ اللہ والا آدمی، دوسرا بھی ایک بزرگ اللہ والے آدمی، ایک دوسرے کی شان میں گستاخی کر دے چھوٹا بڑے کی شان میں، اس سے بھی اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے.
ہمارے حضرت فقیہ الامت نور اللہ مرقدہ نے سنایا تھا، اور ملفوظات میں حضرت کی چھپا ہوا بھی ہے، کہ پورب کے ایک بزرگ تھے صاحب نسبت، اللہ والے تھے، صاحب نسبت تھے، اللہ سے ایک تعلق خاص ان کو حاصل تھا. جب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا فتویٰ چھپا کوے کے حلال ہونے کا، ہندوستان میں جو کوا ہوتا ہے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا، اور حضرت نے اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ مسلک احناف میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے اور آپ کے صاحبین سے اس کی حلت کا قول منقول ہے، اسی کے مطابق فتویٰ دیا کہ کوا حلال ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس کو حلال نہیں مانتے اور اس پر اعتراض کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس پر اعتراض کر دیا اور کہا کہ جی ہاں آج کوا حلال ہوا ہے، کل کو چیل کے حلال ہونے کا فتویٰ آ جائے گا. اتنا کہنا تھا کہ جو قلب کی اور دل کی حالت تھی کہ دل ہر وقت اللہ کی ذکر اور یاد میں مشغول تھا، قلب جاری تھا، قلب کی حرکت بند ہو گئی، وہ جو اللہ اللہ کرنا ان کو حاصل تھا، ایک نسبت حاصل تھی، ایک تعلق حاصل تھا، وہ ختم. اب جی نہیں لگتا کسی چیز میں، نہ نماز پڑھنے میں جی لگے، نہ قرآن پاک کی تلاوت میں جی لگے، نہ ذکر میں جی لگے، بتیری ضربے لگاتے ہیں لیکن نفع نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز حاصل ہوئی تھی ایک مدت تک مجاہدہ کرنے سے وہ ختم ہو گئی، نکل گئی، ہے نہیں پاس میں. بہت پریشان، جس کے یہاں چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، اور ساری زندگی کی محنت اس کے یہاں سے چلی جائے، ساری کمائی ختم ہو جائے، تو وہ چپ تھوڑی بیٹھے گا، خاموش نہیں تو پریشان پھرے گا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ حاصل ہو جائے. یہ بھی پھرے، اپنے ایک دوست سے ذکر کیا، وہ دوست بھی صاحب نسبت، انہوں نے تاڑ لیا اور کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کسی بڑے کی شان میں گستاخی کی ہے اور اس کا نتیجہ تمہیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا جلدی سے، میں نے تو کسی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی. کہ سوچ لو، غور کرو. غور کرنے پر یاد آیا کہ ہاں، مولانا گنگوہی کے فتوے کے بارے میں تو یہ بات کہی تھی کہ بس یہی بات ہے جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت خراب ہوئی ہے، اس کی وجہ سے تمہاری نسبت چھن گئی. اب تم جاؤ مولانا گنگوہی کے پاس گنگو، اور وہاں جا کر معافی مانگو، تب کہیں جا کر امید ہے کہ تمہاری حالت درست ہو. مرتا کیا نہیں کرتا، چلے وہاں سے، سفر طے کیا، سہارنپور پہنچے، وہاں ایک رات ہوئی، قیام کیا، سو گئے ایک مسجد میں کہ صبح جائیں گے. خواب آیا کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ تشریف لائے، اور خواب میں آ کر کے فرما رہے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا. اب خواب سے بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد قلب کی حالت ٹھیک ہو گئی، جو ایک نسبت چھن گئی تھی وہ نسبت پھر لوٹ آئی، اور پھر قلب اسی طریقے سے ذاکر شاغل ہو گیا جس طرح سے کہ پہلے حالت تھی. بس وہیں سے واپس ہو گئے، یہ بھی نہیں سوچا کہ چلو جن کی وجہ سے یہ نوبت آئی تھی ان سے ملاقات اور زیارت ہی کر لیں. تو خیر، مجھے یہ بتلانا ہے کہ کوئی صاحب نسبت بھی کسی صاحب نسبت کی شان میں گستاخی کر دے گا، کوئی چھوٹا اپنے بڑے کی شان میں گستاخی کرے گا، چاہے اس کو بڑے کو علم نہ ہو اس چیز کا، لیکن وہ بھی سبب بن جاتا ہے اس بات کا کہ اعمال ضائع ہو جاتے. تو اس طرح کی چند معصیتیں میں نے ذکر کی. معصیت تو ہر ایک ایسی ہے کہ اس سے اعمال خراب ہوتے ہیں، لیکن خصوصیت سے یہ معصیتیں ایسی ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ کیا گیا، اور بھی ہیں، تفصیل کا موقع نہیں. بات بتلانا یہی ہے کہ ہر معصیت اور ہر گناہ کو، خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو، ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو جو کچھ ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کر لیتے ہیں یہ سب ضائع اور اکارت چلے جائیں گے. حدیث شریف میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرات صحابہ کرام سے، تم اپنے درمیان مفلس کس کو سمجھتے ہو، بتاؤ. صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، مال نہ ہو، دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، اس کو سمجھتے ہیں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نہ بھائی، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ بہت سے اعمال اس کے پاس ہر قسم کے ہوں گے، چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے اعمال اور نیکیوں کا ایک انبار اس کے پاس ہوگا، لیکن آئے گا اس حال میں، قد شتم ھذا وقد ضرب ھذا وقد ظلم ھذا، اس حالت میں آئے گا کہ اس کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، اس حالت میں آئے گا. اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اس کی ساری نیکیاں لے کر ان کو دے دو جن کو گالی دی گئی، جن کی غیبت کی گئی، جن کو برا کہا گیا. فرشتے عرض کریں گے، بہت اچھا، ہو جائے گا یہ کام. اس کے بعد فرشتے عرض کریں گے، اللہ اس کی ساری نیکیاں لے کر کے بھی
ان کا حق ادا نہیں ہوا، حساب صاف نہیں ہوا. اللہ پاک فرمائیں گے جن کے حقوق کو ضائع کیا گیا ہے، جن بندوں کے حقوق کو ضائع کیا گیا، ان کے ذمے بھی تو کچھ گناہ ہیں، کہاں ہیں کہ ان ایسا کرو، ان کے گناہ لے کر اس شخص کے سر لاد دو. اب یہ اس حالت میں کھڑا ہوا ہوگا کہ اپنی نیکیاں جن پر بڑا اعتماد تھا وہ سب دوسروں کے پاس چلی گئیں اور دوسروں کے گناہ اپنے سر لد گئے. تو دیکھا، کسی کو غیبت دین کرنا، کسی کی چغل خوری کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی پر ظلم کرنا، یہ کیا ہے؟ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اعمال ضائع ہو گئے، دوسروں کے پاس چلے گئے، ہمارے کام کے نہیں رہے. دوسری چیز گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، دوسری چیز جس کی وجہ سے آدمی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ ناجنس کی صحبت ہے. کیا ہے؟ ناجنس کی صحبت. آدمی بروں کی صحبت میں بیٹھنے لگے تو اچھے کی اچھائیاں سب ختم، جو اچھائیاں وہ کرتا تھا وہ سب ضائع. اس لیے بری صحبت سے بچنا چاہیے، اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اس لیے کہ صحبت کیسی بھی ہو، اچھی ہو یا بری ہو، اثر کیے بغیر نہیں رہتی. اچھی صحبت کا اثر باقی دیر میں ہوتا ہے، بری صحبت کا اثر جلد ہوتا ہے. یہ بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی کے اعمال ضائع ہوتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں سہارنپور میں ایک طالب علم تھا، وہ تھا نو مسلم، پڑھتا تھا وہاں پر. عصر کی نماز کے بعد ہوا خوری کے لیے، کہ دماغ کو تازہ ہوا لگے، باہر طلبہ گھومنے کے لیے چلے جاتے، وہ بھی چلا جاتا. ایک روز گیا، دیکھا کچھ اس کے پرانے مذہب کے لوگ، ہندو اور سادھو قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے پاس چلا گیا، ان کی بات سنی. یہ کیا ہوا؟ اب جو وہاں سے آیا تو اس کی حالت بالکل بدل گئی. اب جی چاہتا ہے کہ ہندو ہو جاؤں، اسلام کو چھوڑ دوں، نہ نماز پڑھنے کو جی کرے، نہ قرآن پاک پڑھنے کو طبیعت چاہے، نہ ذکر اذکار کو طبیعت چاہے، بڑا پریشان. نہ تعلیم جو حاصل کر رہا تھا اس میں جی لگ رہا. حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ سے اس نے عرض کیا کہ حضرت میری تو یہ حالت ہے. حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے اس کو فوراً بھیجا رائے پور کے، ابھی رائے پور چلے جاؤ. وہاں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ تشریف فرما تھے، بڑے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. حضرت شاہ عبد القادر صاحب کے پاس یہ پہنچا، حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے کچھ نہیں فرمایا. ایک روز، دو روز یا کتنے روز یہ ٹھہرا، لیکن اپنی حالت تو بتا دی، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا، یہ پڑا رہا. ایک دو روز گزرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں یہاں روٹی کھانے کے لیے نہیں آیا، میں تو اپنے علاج کے لیے آیا ہوں، اگر آپ کے پاس علاج ہو تو کیجئے، ورنہ مجھے جواب دیجئے تاکہ میں دوسری جگہ جاؤں. اچھی بات. اب فرمایا حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، بھائی میں تو کچھ نہیں، باقی بعض بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی دل کی طرف یوں انگلی سے اشارہ کر دیں تو اس کا قلب جاری ہو جائے، اس کی حالت پلٹ جائے. بس یہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا کرنا تھا کہ فوراً اس کے قلب کی حالت تبدیل ہو گئی، اور جس طرح سے پہلے تھا وہی حالت ہو گئی. بری صحبت میں گیا تو اعمال ضائع، سلسلہ ختم، کسی چیز کو طبیعت نہیں چاہ رہی. اور اچھی صحبت میں آیا، اچھوں کی صحبت میں رہا، تو اس کا فائدہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو معلوم ہوا اچھی بری صحبت دونوں ہی اثر کرتی ہیں، اچھی صحبت دیر میں اثر کرتی ہے، بری صحبت جلد اثر کرتی ہے. اس لیے فرمایا گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے، اپنے اعمال کو بچانا چاہتے ہو تو ناجنس کی صحبت سے بچو، بری صحبت سے بچو. تیسری چیز فرمایا ناموافق غذا. آدمی کے اعمال کو ضائع کرنے والی تیسری چیز ہے ناموافق غذا. آدمی حلال حرام کی پرواہ نہ کرے، حرام کا لقمہ پیٹ میں پہنچا لے، یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، ضائع چلے جاتے ہیں. حدیث شریف میں بھی آیا، بعض بندے اللہ کے نہایت پراگندہ، بال بکھرے ہوئے، پریشان حال، اللہ کی جناب میں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، یا رب یا رب، لیکن فرمایا اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں. اتنا گڑ گڑانے کے باوجود، تضرع اور ابتحال کے باوجود، رونے دھونے کے باوجود، اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں کی جاتی. کیوں؟ فرمایا مَأَكَلُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، ایسی حالت میں اس کی دعا کیسے قبول کر لی جائے؟ تو معلوم ہوا کہ حرام غذا آدمی کے پیٹ میں پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اعمال ختم اور ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس کی دعا بھی ایسی حالت میں رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی. یہ ناموافق غذا، اس سے بھی اپنے آپ کو، آدمی کو بچانے کی ضرورت ہے. ہمارے بڑوں نے تو یہاں تک احتیاط کی. حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تعبیر کے امام ہیں, بڑے تاجر تھے, غلہ خریدا, اس غلے کو پھر فروخت کیا تو 80,000 درہم کا نفع ہوا, لیکن شک پیدا ہو گیا اس میں سود کا. ہم میں سے تو بہت سے ایسے ہیں کہ پرواہ ہی نہیں کرتے, قصدر سود لیتے ہیں, جو زبردست گناہ ہے, ایسا گناہ جس پر اعلان جنگ ہے, ایسا گناہ جس کو 36 زنا کے برابر قرار دیا گیا, ایک درہم سود کا 36 زنا کے برابر. لیکن یہ حضرات اس کے شبے سے بھی بچتے, شک ہو گیا واقعے میں حقیقت میں کوئی سود نہیں تھا, لیکن شک شبہ ہو گیا صرف سود کا, اس کی وجہ سے ساری رقم چھوڑ دی, کچھ نہیں لیا. تو اس لیے ہمیں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے, ناموافق غذا سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا کہ حجاج ابن یوسف سے پہلے کوفے میں جب کوئی ظالم بادشاہ حاکم مسلط ہوتا تو وہاں ایک جماعت تھی مستجاب الدعوات لوگوں کی, وہ دعا کرتے, بد دعا کرتے اس کے حق میں, وہ مر جاتا یا اس کا تبادلہ ہو جاتا. جب حجاج ابن یوسف کا وہاں تسلط ہوا اور یہ حاکم بنا کر کے بھیجا گیا تو اس نے یہ کیا کہ سب کی ایک عام دعوت کی, اور اس عام دعوت کے اندر خصوصیت سے ان لوگوں کو بلایا جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں, مستجاب الدعوات تھے, جس کے حق میں جو دعا کر دی قبول, ان کو بھی دعوت میں بلایا. حضرات آ گئے, نہیں معلوم کہ حرام کا کھانا کھلائے گا, جب علم نہیں تو آدمی مکلف بھی نہیں, تحقیق کرنے کا بھی مکلف نہیں کہ تحقیق کرے کہ بھئی یہ کھانا حرام ہے یا حلال, کہیں شک شبہ ہو جائے چلو تحقیق بھی کر لو, لیکن جب اس طرح کی بات نہیں تو کیوں تحقیق کرتا پھرے خامخواہ, ایک مومن سے آدمی کیوں بدگمان ہو کہ مجھے حرام کھلا رہا ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ, ان کے شیخ تھے مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ, ان کی دعوت کی ایک سود خار نے, سہارنپور میں رہتا تھا, وہ سود لیتا تھا, سودی کاروبار. حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم نہیں, قبول فرما لی. اب وہ شیخ کے پاس پہنچا, شیخ کو معلوم تھا کہ اس کا کاروبار سودی ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ میں عجیب مخمصے میں پھنسا, دعوت قبول کرتا ہوں تو سود کا کھانا لازم, اور اگر دعوت قبول نہیں کرتا تو پوچھا جائے گا کیوں دعوت قبول نہیں کرتے, میں حضرت سے عرض کروں گا حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے, تو حضرت پوچھیں گے کیوں, تو جب میں کہوں گا کہ وہ سود خار ہے تو ایک مسلمان کے عیب کو کھولنا لازم آئے گا, اور ایک مسلمان کے عیب کو ظاہر کرنا یہ بڑا گناہ, اس کے اندر مبتلا. شریک ہوتا ہوں تو سود کھانا لازم, حرام کھانا لازم, نہیں شریک ہوتا تو ایک مسلمان کے عیب کو کھولنا. ہمارے بڑے کتنے محتاط تھے, اور ہم کسی کا عیب ہمارے سامنے اگر آ جائے, چاہے وہ یقینی بھی نہ ہو, پتہ نہیں 10 جگہ 100 جگہ کہتے پھریں گے اس کو کہ رہے فلانے نے یہ غلطی کر لی, فلانا تو اس گناہ کے اندر مبتلا ہے. بے تحقیق کے وہاں یہ کہ تحقیق ہے پھر چھپایا جا رہا ہے. خیر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آسان سمجھا کہ میں شریک ہو جاؤں, اور ایک مسلمان کے عیب کو کھولنا بھاری سمجھا, چنانچہ شریک ہو گئے اور آئے دعوت سے کھانے سے فارغ ہو کر حلق میں انگلی ڈالی اور سارا قے کر دیا, اور فرمایا کہ مجھے تو اللہ پاک نے محفوظ رکھا لیکن میرے حضرت بیمار ہو گئے. یہ حال ہے. بہرحال حجاج کا میں بات حجاج کی بات بتلا رہا تھا کہ جب ان مستجاب الدعوات لوگوں کی اس نے دعوت کی اور یہ کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو حجاج نے کہا میں ان کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا. کیا بات بھائی, بتایا کہ حرام لقمہ میں نے ان کے پیٹ میں پہنچا دیا, اور جس کے پیٹ میں حرام لقمہ پہنچا ہے اس کی دعا قابل قبول نہیں. تو ایک حرام کا لقمہ کھا لینے سے آدمی مستجاب الدعوات ہونے سے گر گیا, جو ایک اللہ پاک نے اس کو ایک شرف دیا تھا وہ شرف ختم ہو گیا اس کا. جیسے مستجاب الدعوات بننا بھی ایک آسان ہے اگر آدمی پابندی کر لے دوسری چیزوں کی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حدیث شریف میں آیا کہ جب آدمی بیت اللہ شریف پر اس کی پہلی نظر پڑے تو جو وہ دعا کرے وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے, آپ بتائیے میں جا رہا ہوں حج کے لیے یا عمرے کے لیے, بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے گی تو میں کیا دعا کروں, وہ دعا قبول ہوتی ہے. حضرت فرمایا یہ دعا کر لینا کہ اے اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے, میری جتنی دعائیں یہاں ہوں یا اب سے پہلے میں نے کی یا بعد میں کروں اپنے لیے کسی کے لیے, وہ سب قبول فرما, ایک دعا کر لینا بس کاٹے کی, بس کامیاب ہو گیا. تو مستجاب الدعوات بن جائے گا بشرطے کے دوسری چیزوں کی رعایت کر لے. تو آسان بات. ایسے ہی مستجاب الدعوات آدمی نہ رہے, دعائیں رد ہو جائیں, اس کے لیے بھی ذرا سا زہر تو ذرا سا سبھی زہری ہو. آدمی اتنا زہر کھائے اور اتنا سا کھائے, زہر تو زہر ہی ہے, اپنے اثر کرے گا. ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں پہنچ گیا, ختم بات. اس لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتے ہیں, اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے, ان کی حفاظت کرنے کی بھی فکر رکھیں. اگر ہم فکر رکھتے ہیں تو بہت اچھا, اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر فکر نہیں ہے کسی کو, ہم کسی چیز کے اندر غلطی کے اندر مبتلا ہیں, تو اپنی حفاظت کریں. اللہ پاک سمجھ کی توفیق دیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائے, کہنے والے کو بھی, سننے والوں کو. آخر دعوانا الحمدللہ.
اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وصحبه وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. سمعنا وأطعنا, غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے ارحم الراحمین, تو ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما. اے پاک پروردگار, ہمارے ظاہری باطنی رات کے دن کے چھوٹے بڑے, جان کر کیے ہوئے انجانے میں کیے ہوئے, وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں, وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے, سب کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے ارحم الراحمین, پوری امت کے تمام گناہ تیری مغفرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اے پاک پروردگار, تیری مغفرت بہت وسیع ہے, سب کے گناہوں کو بخش دے. اے ارحم الراحمین, ہر امتی کے ایمان کی, دین کی, جان کی, مال کی, عزت و آبرو کی, اولاد اور اس کے متعلقین اور کاروبار کی, ہر قسم کے فتنوں سے میں حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین, ہماری مساجد کی, مدارس کی, مراکز کی, مقابر کی, معابد کی, مکاتب کی, دینی جماعت و جمعیتوں کی, ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین, ہمارے جوانوں کی, بوڑھوں کی, بچوں کی, عورتوں کی, مردوں کی, ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین, اسلام کا بول بالا فرما. اسلام اور مسلمانوں کو اے پاک پروردگار غلبہ نصیب فرما. فلسطین کے اندر اے ارحم الراحمین, جن پر ظلم ہو رہا ہے, یا اور دوسرے مقامات میں جن پر ظلم ہو رہا ہے, اے ارحم الراحمین, مظلومین کی نصرت و مدد فرما. ظالموں کے دلوں میں جو مظلومین کی جانب سے غیظ و غضب بھرا ہوا ہے, اس کو نکال کر الفت اور محبت پیدا فرما. اے ارحم الراحمین, اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے قلوب کے اندر پیدا فرما. ایمانی حلاوت, ایمانی حرارت, تلاوت کی لذت اور اپنے ذکر کی حلاوت ہم سب کو نصیب فرما. اے پاک پروردگار, اپنی معرفت ہم سب کو عطا فرما. اپنی ذات عالی کے ساتھ پکا اور سچا تعلق نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, جو کچھ کہا سنا گیا, اس میں جو کوتاہی ہوئی ہو, اس کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر و خوبیاں تجھ سے مانگی ہیں, وہ ہم کو اور پوری امت کو عطا فرما. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی, ان سب سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. حاضرین کے قلوب میں جو نیک و جائز تمنائیں ہیں, ان کو عافیت کے ساتھ پورا فرما. اے ارحم الراحمین, جو دعائیں کی گئی ہیں, ان کو بھی قبول فرما. جو چیزیں ہمیں مانگنی تھی نہیں مانگ سکے, ان کو بھی محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.